الله وبركاته. سامع الكرام، اي سلام کرتا ہوں میں ہم اپ کی خدمت میں ایک اور سماع لے کر حاضر خدمت ہو رہے ہیں. میری سماعت فرمائیے حضرت شیخ معراج ربانی کا مفصل خطاب چار امام ہندوستان ہماری کیسے اور خطاب حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیے دار الحکومت الاسلامیہ فور بنانا پاس ہے محل جامع مسجد فون نمبر 226-9123 ای میل پر رابطہ فرمائیے دار الحکومت @yahoo.com بینگلور میں رابطہ فرمائیے دار الحکومت کیسٹ ہاؤس فون نمبر 0805093490
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام اخر: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال تعالى في مقام اخر: ان هي امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوني. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 11 ربیع الثانی 1421 ہجری مطابق 13 جولائی 2021 کو جدہ دعویٰ سینٹر میں جس موضوع پر کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے چار امام. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، رب العزت کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں کی شکل میں عطا فرمائی. اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر اس نعمت اور اس دولت کی ذمہ داری بھی اللہ وحدہ لا شریک نے خود قبول فرمائی ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس دین کو اتارا ہے، ہم نے اس ذکر کو دیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے اس دین کو اپنے نبی کے ذریعے کامل و مکمل فرما دیا ہے. رب کا ارشاد ہے: الیوم اکملت دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہوا. یعنی میرا پسندیدہ دین اسلام ہے.
اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کا ہمارے اوپر یہ بھی احسان ہے اور بڑا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے عظیم رہنما, سب سے عظیم قائد, سب سے بڑا امام عطا فرمایا, جو کسی قبیلے کا نہیں, جو کسی صرف خاندان کا نہیں, جو کسی ملک یا بستی کا نہیں, جو کسی علاقے کا امام نہیں, بلکہ امام المستقلین, امام العرب والعجم, سید الانس والجن, سید المرسلین, جس کی شان رب الجلال نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمائی, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے کائنات کے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, چاہے تم کسی بھی ملک اور بستی سے تعلق رکھنے والے ہو, کسی بھی خاندان, کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو, کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کا رسول بن کر کے بھیجا گیا ہوں, تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, میں تم سب کا پیغمبر ہوں, میں تم سب کا معلم ہوں, میں تم سب کا امام ہوں, میں تم سب کا بڑا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی وجہ سے اس نبی کی شان ایک جگہ یوں ارشاد فرمائی, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه من قبل لفی ضلال مبین. اے دنیا کے لوگوں, مومنوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے انہیں مومنوں میں سے ایک رسول بھیجا, انہیں لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا جو ان کے اوپر رب کی آیتیں سناتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ویزکیہم, اور انہیں شرک و کفر اور دنیا کی تمام قسم کی رسالتوں اور گندگیوں کو پاک و صاف کرتا ہے, ان کو ان کی ان کو صاف اور ستھرا کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمۃ, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, بھلے وہ اس سے پہلے کھلی بھی گمراہیوں میں تھے. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کی شان میں یہ آیتیں ارشاد فرمائیں, یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل ہے. اور اسی طرح یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کا فضل اور بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک امت بنایا ہے, اس نے ہمیں ایک مختلف ٹولیوں اور جماعتوں میں نہیں بنایا, بلکہ ہمیں ایک امت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا, انھا ہی امتکم امت واحدہ, اے کائنات کے لوگوں, تم ایک امت ہو, تم ایک گروہ ہو, تم ایک جماعت ہو, وانا ربکم فاعبدون, اور تم سب کا میں رب ہوں, اس لیے میری عبادت و بندگی کرو. قل تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, اے لوگو, تم ایک بہترین امت ہو, تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اے لوگو, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو, مختلف جماعتوں اور مختلف ٹولیوں میں نہ بڑھو. اسی طرح اللہ رحمہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان اور اس رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمائی, جس کی شان یہ ہے کہ الکلام مین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی قطار کوئی گنجائش نہیں ہے, خدا للمتقین, جو سراپا ہدایت ہے, جو سراپا رہنمائی ہے متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کا اتنے بھی احسان اور کرم ہمارے اوپر ہے کہ اس نے ایک قبلہ اور ایک کعبہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اس نے ایک مرکز وحدت ہمیں بخشی ہے, اور ارشاد فرمایا, ومن حیث خرجت فولی وجھک شطر المسجد الحرام, جائے دنیا کا طرف بھی نکلو, اس سمت بھی تمہارا رخ ہو, اللہ کی عبادت و بندگی نماز کے لیے اگر کھڑے ہو تو اپنے رخ کو قبلے کی طرف پھیر لو, حرم کعبہ کی طرف اپنے رخ کو کر لو, اپنے چہروں کو کر لو. اللہ اکبر. مسلمانوں, یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر موجود ہیں, یہ بیان کی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک, ذرا اللہ اکبر, ذرا غور کریں آپ اور ذرا سوچیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی اس عظیم نعمت پر ذرا آپ سوچیں کہ اللہ وحدہ لا شریک, اللہ وحدہ لا شریک کی اس عظیم حکمت پر بھی غور کریں کہ وہ شریک تنہا, وہ اکیلا اللہ ہے, وہ ایک ہے, وہ بے مثال ہے, وہ بے ہمسا ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو بھی اقتائیت کا حکم دیا ہے, اپنے بندوں کے اندر بھی یگانگت کا حکم دیا ہے, اپنے بندوں کے اندر بھی جس طرح تمام بندوں کو ایک شکل و صورت میں دیکھنے کی اور اکٹھا رہنے کی اس نے اس کی یہ حکمت تھی, اسی لیے اس نے ایک رسول بھیجا, اس کی یہ حکمت تھی, اسی لیے اس نے ایک قرآن دیا, اس کی یہ حکمت تھی, یہ سب ایک رہنے کے لیے اس نے ایک قبلہ عطا فرمایا, یہ بھی اسی لیے ہم نے سب کو ایک قیمت قرار دیا تو کیونکہ وہ اکیلا ہے اس لیے ہمارے درمیان اتحاد چاہتا ہے کہ ہم بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ رہیں بلکہ ہم اکٹھا رہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. حکم دیا کہ لوگو اللہ کا رنگ اختیار کرو اور بھلا بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کا رنگ ہے کہ وہ اکیلا ہے, وہ بے مثال ہے, وہ بے عیب ہے. تو تم بھی اے لوگو اکٹھا رہو, ایک بن کے رہو, ایک باعث پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو. اللہ ایک ہے, اس کا بنایا ہوا پسندیدہ قبلہ بھی ایک ہے, کتاب بھی ایک ہے, اس کا بھیجا ہوا رسول بھی بے مثال اپنی مثال ایک ہے, اس کا پسندیدہ دین بھی ایک ہے, اس کا اور اس کے اوپر ایمان بھی ایک ہی کے اوپر لانا ہے. تو مسلمان بھی ایک ہیں, مسلمانوں کو بھی ایک ہی رہنا ہے. ان ہادی امت کو امت واحدہ وانا ربکم فاعبدون. تم ایک امت ہو تو تم اے لوگوں تم ایک امت ہو تو تم صرف اور میں تمہیں سب کا رب ہوں, اس لیے تم میری عبادت و بندگی کرو. اللہ وحدہ لا شریک یہ نہیں چاہتا کہ تم ٹکڑے ٹکڑے بنو, اللہ نہیں چاہ رہا کہ تم اکٹھے ڈر کے رہو, بلکہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے واطیع اللہ ورسولہ ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ریحکم. کہے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑے نہ کرو, آپس میں اختلاف کرو, لڑائی نہ کرو. وتفشلوا کیوں لڑائی کرو گے, اختلاف کرو گے, تم کیا ہو جاؤ گے, فیل ہو جاؤ گے, تم بکھر جاؤ گے, تمہاری تم جو ہے ناکامیاب ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم تمہارا روح, تمہارا دبدبا, تمہاری کثرت جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوگی تمہارے اتحاد کے پارا پارا ہونے سے, منتشر ہونے سے, تمہارے درمیان اختلاف ہونے سے, وہ تمام سب اتحاد بکھر جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہی وہ بنیادی تعلیمات تھی, یہی وہ اساسی تعلیمات تھی جو اس پر عمل پیرا ہو کر کہ مسلمانوں مسلمان سیتا پلائی ہی دیوار بن گئے, سیتا پلائی ہی دیوار بن گئے اور ایک بائیت اور ایک آنگت کی ایک عظیم مثال پیدا کی. یہی وہ فکر تھی اور یہی وہ روح تھی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانور صفت لوگوں میں, ان حیوان صفت لوگوں کے اندر, ان کے دلوں کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکی تھی. تو وہ قیصر و کسریٰ کے مالک بن گئے تھے, ان کے تاج ان کے قدموں میں آ گئے تھے اور وہ کس طرح سے اتباع رسول کے جذبے سے سراب تھے. اللہ اکبر, ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت موجود تھی کہ اپنے کی آس صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک نکالتے تھے, اگر کھسار نکالتے تھے اور باہر پھینکتے تھے, اللہ اکبر محبت تھے ان کے سینے موجزم تھے اور کتنا کھاتے مانتا ہوا سمندر محبتوں کا ان کے دلوں کے اندر تھا کہ آپ کے بلغم کو آپ کے سوپ کو لینے کے لیے وہ مقدس ہستیاں ٹوٹ پڑ پڑتی تھیں اور ان سوپوں کو اپنے جسموں کے اوپر پڑتے تھے. اور یہی نہیں نبی رحمت انہیں ہٹاتے تھے, نبی رحمت انہیں بھگاتے تھے, لیکن وہ دوڑ کر آپ کے لحاظ کو آپ کے سوپ کو اپنے جسموں کے اوپر مل لیا کرتے تھے. اور اللہ اکبر, ایک جہاد کے اندر ایک صحابی نے ان کے پاس کھال نہیں تھی, ان کے پاس کھال نہیں تھی اور خود کا واقعہ ہے میرے عزیز, ان کے پاس کھال نہیں تھی. تیر دشمنوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے, کھال نہ ملی, جتنی بھی دور سے ہی انہوں نے ہاتھ رکھ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف کر دیا تاکہ اللہ کے حبیب کو تیر لگے اور تیروں کی بوچھار شروع ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اس قدر تیر آئے کہ اس صحابی کے ہاتھ چلنی ہو گئے, اس صحابی کے ہاتھ چل ہو گئے, لیکن خود ان مصیبت کو برداشت کرنا, ان اذیتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف سے اپنے ہاتھ کو انہوں نے ہٹانا گوارا نہ کیا. کیسی محبت تھی ان کے اندر, وہ کیسے لوگ تھے. اللہ جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں, جب ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا گوارا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے لیے نہ انہوں نے جان کو جان سمجھا, نہ مال کو مال سمجھا, بلکہ جان مال عزت آبرو اولاد ایسا اقارب سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا. ایسا اقارب کو چھوڑا, ماں اور باپ کو چھوڑا, یہی نہیں بلکہ اگر اپنا باپ اپنا رشتے دار اپنا قریبی کوئی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف مل گیا اور میدان جہاد میں سامنا آ گیا, اللہ اکبر, اس قدر محبت رسول ان کے اوپر غالب تھی کہ باپ کو باپ نہ سمجھا, رشتے دار کو رشتے دار سمجھ کر کے اسے معاف نہ کیا, بلکہ میدان جہاد میں اس کے سر کو اس کے کندھے جدا کر دیا. عجیب لوگ تھے کہ سب کچھ چھوڑ دنیا جہان چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے تھے. سب کچھ چھوڑنا ان کے لیے گوارا تھا, مگر آپ کی فرما برداری ان سے چھوڑی نہ گئی. سخت سے سخت مصیبتیں جھیل رہے ہیں, سخت سے سخت پریشانیوں کے اندر ہیں, بھوکے رہتے تھے. کئی دنوں تک ایک ایک چھوہارے پر ان کا گزارا ہوتا تھا, کئی دنوں تک ایک ایک چھوہارے وہ کھاتے تھے. سب سے کھا کھا کر کے انہوں نے اللہ کے دین کو, محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا کے گوشے گوشے نے انہوں نے اس کو پہنچایا. بھوک اور پیاس سے پریشان رہتے, مگر آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے میدان جہاد سے کبھی پیٹ پھیر کر کے لوٹنا گوارا نہ کرتے تھے, میدان جہاد میں رہتے تھے. میرے کہتے ہیں آپ سن رہے ہیں, زبان سے کہنا بڑا آسان ہے, کانوں سے سن لینا ان باتوں کا بڑا آسان ہے, لیکن ذرا اس سے پوچھو جس نے دو چار باتوں کا بھوک کا تجربہ کیا ہو, پیاس کا تجربہ کیا ہو, ذرا اس سے اس بات کو پوچھو. وہ تو کہتے تھے وہ تو کھجوریں چوس چوس کر کے, اس سے پوچھو انسان کو کس طرح سے پاگل کر دیتی ہے اور کتنی تکلیف اٹھاتے کتنی تکلیف سے ہوتی ہے, مگر وہ کیسے کچھ صفات لوگ تھے. میرے عزیز وہ انہیں کچھ صفات لوگوں کا ایمان تھا, انہیں صحابہ نہیں تھا کہ وہ ایسی حالت میں بھی ذرا بھی گھبراتے اور پریشان نہ ہوتے تھے, بلکہ سخت بھوک کی حالت میں بھی وہ میدان جہاد میں ڈٹے رہتے تھے. اور بعض صحابہ کا بھوک کی شدت سے عالم یہ تھا کہ جب نبی کی خدمت سے پہنچتے تھے تو لڑکھڑا کر وہ گر جایا کرتے تھے, لوگ انہیں مجنو سمجھتے تھے. یہ مجنو ہو چکے ہیں, لیکن وہ مجنو نہ تھے بلکہ بھوک کی شدت تھے, بھوک کی تکلیف تھے, ان کے پیروں میں کھڑنے کی سکت کر رہتی تھی. اللہ اکبر, ایک صحابی کرام تھا اور بھوک برداشت کر لیتے تھے. ہو سکتا تھا وہ جا کر کے کہیں کچھ روزی روٹی کما کر وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتے تھے, لیکن وہ ایسے عاشق تھے, نبی عاشق بھی کہنا ملک, ایسے محب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ نبی کا سانس لوگ بارہ میں کرتے تھے. ایک صحابی رسول آئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, آپ سے گفتگو شروع ہوئی, آپ سے گفتگو جب شروع ہوئی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو, اپنے چہرے مبارک کو ان سے پھیر لیا اور فرمایا مسواک کر لیا کرو, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے, مسواک کر لیا کرو, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے. اللہ اکبر, وہ صحابی ہو پڑے, انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, میں مسواک کرتا ہوں اللہ کے نبی, میرے منہ سے کوئی ایسی چیز بھی میں نے کھائی ہے جو بدبو آ رہی ہے. اے اللہ کے نبی, کئی دنوں کا بھوکا ہوں, کئی دنوں کا بھوکا ہوں, بھوک کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے, وہ کیسے عجیب و غریب لوگ تھے جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کا ساتھی بنایا تھا, اپنے نبی کا بھی بنایا تھا اور آپ کی فرما برداری کے لیے انہیں چن لیا تھا. وہ عجیب و غریب لوگ تھے کہ اپنے ذاتی آرام کو, اپنی منفعت کو, اپنے مفاد کو سب کچھ قربان کر دیتے تھے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا, ان وہ نبی کی صحبت نہیں چھوڑتے تھے. ان کی سچی تمنا آخرت کی تھی, انہیں اللہ کی رضا اور رب کی مجنونی مطلوب تھی. جبھی تو اللہ وحدہ لا شریک نے عرش سے ان کے لیے آواز دی. کیا آواز دی؟ کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے جو صحابہ ہیں, وہ آپس میں بہت ہی نرم ہیں, آپس میں بڑے ہی گھل مل کے رہتے ہیں, محبتی ہیں, لیکن کفاروں کے کفار کے لیے بڑے ہی سخت ہیں. ان کی نشانیاں یہ ہیں, تراہم رکعان سجدن, وہ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجدوں میں رہتے ہیں. جب تبونا فضلا من اللہ ورضوانا, وہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ڈھونڈتے ہیں. نبی میرے دوست, ہم نہیں جانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جاہل ایسی قحطی قوم کے اندر جو کہ اپنی دہشت کے اندر اور اپنی گرندگی کے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ گودوں میں کھیلتی گلاب جیسی بچی ان کے وہ کتنے پتھر دل تھے کہ اس ننھی منہی بچی کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر قبر کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. وہ کیسے شکیم القلب تھے. ایک صحابی پہنچے نبی کی بارگاہ میں, کہنے لگے رہے نبی, میرے پاس آٹھ لڑکیاں تھیں آج, اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اللہ کے نبی رونے لگے رونے لگے. ایک صحابی پہنچے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ننھی منہی بچی تھی, دیکھ رہی تھی, ہل جل گئی تھی مجھ سے, وہ میرے پاس ہمیشہ رہا کرتی تھی, ایک آواز پر وہ دوڑ کر کے آتی تھی. اللہ کے حبیب ایک دفعہ میرے غیرت نے برداشت نہیں کیا, میں نے اپنے ننھی منھی بچی کو لیا, صحرا کی طرف گیا اور ایک اندھے کنویں کے اندر جب میں قریب پہنچا میں نے اپنی بچی کو اس کے اندر دھکا دے دیا اور وہ بچی چیختی رہی. جب کنویں کے اندر پہنچی اس کی آخری آواز میرے کان میں پہنچی, ہائے ابا جان یہ کیسا ظلم آپ نے کر دیا, لیکن میں اس کی چیخ پر میرا دل بھی نہیں پکی گا. یہ واقعہ صحابی بیان کر رہے ہیں اور آنسو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس قدر بہے اس قدر بہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے وحشی تھے کہ اپنی عورتوں کو کرائے پر دیا کرتے تھے, یہ اتنے بے غیرت تھے کہ طاقت پر بچہ حاصل کرنے کے لیے, یہ طاقت پر بچہ اور خوبصورت بچے حاصل کرنے کے لیے یہ معاشرے میں طاقت پر اور حسین لوگوں کے پاس اپنی عورتوں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ اس سے جنا کرواؤ تاکہ طاقتور بچہ پیدا ہو. کیسے یہ لوگ تھے کہ ذرا ہزاروں کا برسوں کا ہزاروں کے لڑائی بھڑک پڑنا, ہزاروں کی جان لینا ان کے دائیں بائیں کا کھیل تھا اور یہ بہت ہی معمولی کام وہ سمجھا کرتے تھے. کتنے بدتہذیب اور کتنے جاہل اور کتنے بہشی لوگ تھے. ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی روح پھونک دی تھی ان کے سینوں کے اندر, کون سی ایسی جان ڈال دی تھی کہ وہ عظیم ترین محدث اور عظیم ترین شائستہ اور عظیم ترین لوگ بن گئے تھے اور اللہ کے اپنے محبوب بن گئے تھے کہ عرش والا ان کی عظمت ثابت کر رہا تھا قرآن کریم میں. مجھے کہنے دیا جائے, آؤ میں تمہیں بتاؤں تقدیر عمر کیا ہے, وہ کون سی روح تھی, وہ کون سی پھونک تھی جس نے ان رہتیوں کو محبت دنیا کا سب سے عظیم ترین شائستہ اور محدث بنا دیا تھا, سب سے بڑا متمدن اور سب سے بڑے اور دنیا کے بہت ہی عظیم لوگ بن چکے تھے. وہ کون سی چیز تھی؟ وہ روح تھی قرآن و سنت کی روح, رب کے پیغام کی روح. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے ان کو اس طرح مسخر کر دیا تھا کہ وہ دنیا سے کو چھوڑ دینا گوارا کرتے تھے, لیکن نبی کو جو ایک دفعہ نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا وہ نبی کی صحبت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر, وہ اس قدر اطاعت گزار, وہ اس قدر بردار کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی, تمام صحابہ کرام دوسرے دن ہاتھوں میں انگوٹھیاں نظر آنے لگی. نبی نے پوچھا تم نے انگوٹھیاں کیوں پہنی؟ کہنے لگے ہمیں کیا معلوم, ہم نے دیکھا آپ نے انگوٹھی پہنی, ہم نے بھی انگوٹھیاں پہن لی. اللہ کے رسول نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. دوسرے دن سارے صحابہ کی انگلیاں ننگی نظر آئیں, سبوں نے نکال کر کے پھینک دی. کیسے اطاعت گزار تھے وہ, نہ چوں کی نہ چرا کی نہ چنان سے نہ اس لیے نہ اس لیے نہ فلا نہ کھگا. نبی کو دیکھ رہے ہیں, نبی اپنے عمل کو سنوار رہے ہیں, سجا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آئے نماز کی حالت میں جبریل آئے, کہا آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے, جوتا نکال دیجیے. نبی نے جوتے نکال دیے. جب جوتے نکال دیے دیکھا صحابہ کرام نے کہ نبی نے جوتے نکالے, سارے لوگوں نے جوتے نکال دیے. سلام پھیرا, نبی نے پوچھا ہم نے جوتے نکالے. جبریل نے آ کے بتایا میرے جوتے میں گندگی لگی ہے, جوتے نکال دو. میں نے جوتے نکالے, تم نے کیوں نکالے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم, ہم نے دیکھا نبی نے جوتے نکالے ہیں, میں نے بھی جوتے نکال دیے, ہمیں کیا پتا اس کا سبب کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ دروازے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں, اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص کو حکم دے رہے ہیں اے فلاں بیٹھ جاؤ. ان کے کان میں آواز پڑی, جوتوں میں بیٹھ گئے, دروازے پر بیٹھ گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی, آپ نے کہا ابو ہریرہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم اندر آؤ, ہمیں کیا, تم اندر آؤ, تم ہم نے تم کو نہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی آواز کان میں پڑی کہ بیٹھ گئے, ہمارے کان میں آواز پڑی, ہمیں کیا معلوم آپ کن کو حکم دے رہے ہیں؟ میں فوراً بیٹھ گیا. میرے دل میں خیال آیا ابو ہریرہ ان جوتوں میں بیٹھ جا, کیونکہ نبی کا حکم ہے بیٹھ جا, اگر اگلا قدم اٹھے گا تو نبی کی مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف اٹھے گا. ہمیں کیا معلوم ہے کیسے لوگ سیوا اور پیروی میں کن جگہوں تھے, وہ معمور تھے, ایک نہیں سینکڑے انسانے. میں آج عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ طرز عمل تھا ان مقدس صحابہ کا, نبی کے ساتھیوں کا, جو آپ کی وفات کے بعد بھی پیشے عمل رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو سعید خدری سلام کر رہے ہیں, السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, کوئی جواب نہیں آیا. ابو سعید خدری چلے گئے, سمجھ گئے حضرت عمر کہ کوئی آیا ہے, سلام ہے, جواب نہیں پایا, پلٹ کے جا رہا ہے. باہر نکلے, کہنے لگے ڈراؤ کیا بات ہے, اندر کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ جس کے دروازے پر جاؤ تین دفعہ سلام کرو, اگر اندر آنے کی اجازت ملے تو داخل ہو, ورنہ پلٹ کر لے جاؤ. کہنے لگے اللہ کی قسم ہے, اگر یہ نبی کا فرمان ہے اور اس کے اوپر تو گواہ نہیں لائے گا تو عمر کے چورے تیرے پیر کو چپ کر دیں گے, جاؤ اس کی شہادت لاؤ. گئے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ عمر نے ہمیں یہ بات کہی, امیر المومنین ہیں, ہمیں گواہی کی ضرورت ہے. اے صحابی رسول غالباً محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم نے بھی اپنے کانوں سے کی یہ بات سنی ہے, چلو ہم عمر کو بتلائے دیتے ہیں. اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھنا, میں آگے بتاؤں گا. حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آئے گواہی جی, کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا, مجھے حل نہیں تھا اس بات کا, نبی کی گواہی, نبی کی بات آ جاتی, نبی کا فرمان آ جاتا, اپنی رائے سب کچھ واپس کیا کرتے تھے. یہ طرز عمل میں بتلا رہا ہوں, مقدس صحابہ تھا. ابو بکر کی خلافت سن 11 ہجری سے لے کر 11-13 ہجری تک رہی. مدت خلافت 2 برس 3 ماہ اور 9 دن کی مدت خلافت. حضرت عمر کی خلافت سن 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری. مدت خلافت 10 سال 5 ماہ 4 دن تک تھی. اسی طرح حضرت عثمان بن نورین کی خلافت سن 23 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک مدت خلافت 12 برس تھی. حضرت علی کی خلافت سن 35 سے لے کر سن 40 ہجری تک مدت خلافت 4 برس تھی. 4 برس 9 ماہ مدت خلافت تھی, یعنی کل مجموعی دور خلافت جو تھی وہ 29 سال 5 مہینے تھی. یہ مکمل دور خلافت میں مکمل طور پر قرآن و سنت کا غلبہ تھا اور صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سنتے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اور پائے راجدین کے بعد میں صحابہ کرام دوسرے صحابہ کا دور آتا ہے, سن 40 سے لے کر سن 100 ہجری تک, سن 40 سے لے کر سن 100 ہجری یعنی مکمل 60 سال تک کا صحابہ کا زمانہ ہوتا ہے. اس 60 سال کے زمانے میں سب سے آخری صحابی جو مدینہ منورہ کے اندر وفات پاتے ہیں, حضرت جو مدینے کے اندر آخری صحابی وفات پاتے ہیں, حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی وفات سن 88-91 یا سن 100 ہجری بتائی جاتی ہے. اسی طرح سے بصرہ کے اندر, کوفہ اور بصرہ کے اندر سب سے آخری صحابی حضرت انس بن مالک ہیں, جن کی سن وفات جو تقریباً 90 یا 103 سال کی عمر پا کر کے وفات پاتے ہیں. مکہ کے صحابی, سب سے آخری صحابی مکے کے اندر ابو سفیل عامر بن واصلہ ہے, جو 100 ہجری یا 110 ہجری کے اندر وفات پاتے ہیں. غرض یہ آخری صحابہ کی مدت کی زیادہ سے زیادہ 100-110 ڈگری تک آخری صحابہ موجود تھے. ان زمانوں میں مکمل طور پر صحابہ کرام کا طریقہ عمل یہ تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. سب کے اعمال ایک تھے, سب کے عقائد ایک تھے. صحابہ میں خلافات پیدا ہوئے مگر جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو سب صحابہ نے اپنی رائےوں سے دستبردار ہو کر اسی حدیث پر عمل کیا جو اس تک پہنچی تھی. کوئی فرقہ یا کوئی جماعت یا کوئی تنظیم یا کوئی تحریک نہ تھی, بلکہ سب مسلمان تھے اور سب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پیرا, اس کے اوپر عمل پیرا تھے. البتہ جب حضرت عثمان علی کا دور آیا, اب اس دور عثمانی کے اندر فتنوں کا دروازہ کھلا. عبداللہ ابن سبا نامی ایک شخص پیدا ہوا, یہودی تھا, وہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے بگاڑنے کے لیے اس ابن السودا نے ایمان قبول کیا. اور پھر اسی کی وجہ سے, تاریخ لمبی ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا, بلکہ اس کی وجہ سے اس نے یہودیت, کیونکہ وہ 16 بدروبیا تھا, اس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے امت کے اندر فتنے پیدا کیا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم نبی مانتے ہو اور عیسائی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو زندہ ہیں اور تمہارے نبی کیسے مر گئے؟ یاد رکھو وہ بھی نہیں مرے ہیں, عیسیٰ آئیں گے تو تمہارے نبی بھی آئیں گے کیونکہ وہ رب سے افضل ہیں. حضرت علی کے تعلق سے اتنے لوگ پیروں کو بدعقید کی پھیلانا شروع کی کہ دیکھو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وقتی ہوتا ہے اور علی یہ نبی صلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتی ہیں, اس لیے خلافت کی جن میں خلافت کا حق انہی کو زیادہ تھا. یہ ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے ناحق طور پر قبضہ کر لیا ہے. المہم اس طرح سے اس نے فتنے کوفہ کے اندر, مصر کے اندر, شام کے اندر, بصرے کے اندر پھیلانا شروع کیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چڑھ کر کے مدینے کے اندر ان کو ذبح کر دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد تلوائیوں کا وقت مشرکینوں کا دور شروع ہوا اور وہیں سے رابطیوں کے عقیدے شروع ہوئے. پھر یہ امت کے اندر پہلا فرقہ تھا جو قرآن و سنت کے ماننے والوں سے جدا ہوا, جسے ہم رابطی یا شیعہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان لڑائی ہوئی, حضرت عثمان غنی کے قصاص کو لے کر کے جن کو قصاص دیا جائے لڑائی ہوئی, چنان سے لڑائی ہوئی, اور پھر حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان مصالحت ہوئی. تو اس مصالحت کے اس میں ایک جماعت نکلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں, جس نے کہا کہ جو لوگ بھی شریک ہیں, علی ہوں یا معاویہ ہوں یا جو بھی صحابہ یا تابعین ہیں, جو بھی مجاہدین ہیں, یہ سارے کے سارے کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, حاکمیت اللہ کی ہے, اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حاکم بنا کر صلح اور مصالحت کر لی ہے. یہاں سے خارجی پیدا ہوئی. یہ ان کو کیا کہا جاتا ہے, یہ دوسرا کتنا تھا جو خارجیوں کا پیدا ہوا, جن کے بارے میں نبی علیہ السلام
چار امام کے ادوار پر آپ سبھی شیخ ناراج زبانی کا
علی ہوں یا ہوں یا جو بھی صحابہ یا تابعین ہیں, جو بھی مجاہدین ہیں, یہ سارے کے سارے کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا چلے گا, حاکمیت اللہ کی ہے, اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حاکم بنا کر صلح اور مصالحت کر لی ہے. یہاں سے خارجی پیدا ہوئی. یہ وہ کہا جاتا ہے, یہ دوسرا فتنہ تھا جو خارجیوں کا پیدا ہوا, جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے یہ تفسیر گوئی کی تھی کہ لو وجدتہم لقتلتہم قتل عاد, وہ لوگ ہوں گے کہ نماز پڑھیں گے تحقرون صلاتکم عند صلاتہم, جب ان کی نمازوں کو دیکھو گے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, ان کے تقوی طہارت کو دیکھو گے, ان کے قرآن کو دیکھو گے تو تم اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے, لیکن جب لوگ ہوں گے اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اگر میں ان کو پا گیا اپنے زمانے میں لقتل تو ہم قتل عاد, تو میں اس جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا, قوم عاد کی طرح میں ان سے جہاد کروں گا. وہ قرآن پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, لیکن وہ اسلام سے بالکل نکل گئے ہوں گے. یہی خارجی پارٹی تھی جسے حضرت علی نے ابھی بالغ میں جہاد کیا تھا اور ان کو نہروان کے اندر ختم کیا تھا تنخواہ بچھانے کے بعد. المہم اس طرح سے یہ دوسری پارٹی خارجیوں سے نکلی. پھر عبد الملک ابن مروان کی خلافت آئی, اس کے اندر عقائد کے اندر بگاڑ, تو وہاں سے شیعہ رافضیوں نے پیدا کی. اب تقدیر کا انکار ہونے لگا. ایک فرقہ نکلا جہنیہ, معبد ابن خالد جوہنی, ایک شخص پیدا ہوا, قریب اسی سے تقدیر کا انکار کیا اور کہا تقدیروں کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کا مکمل طور پر انکار کیا. سن 80 ہجری میں حجاج ابن عبد المالک ملک نے اسے سولی دی, مگر اب اس کا عقیدہ تو دنیا کے اندر پھیل چکا تھا, اس لیے ایک فرقہ قدریہ نکلا مسلمانوں کے اندر. وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لیکن وہ کافر سے کسی تقدیر کا انہوں نے انکار کیا تھا. سب کچھ مانتے تھے, تقدیر کا انکار کیا ہے, اس لیے وہ کافر تھے. پھر اسی طرح سے آخری صدی میں 700 ہجری کے عقیدے تک چلتے چلتے ایک شخص پیدا ہوا, جہاں ابن صفوان ظاہر ہوا, جس نے سفارش کیا ہے کا انکار کیا اور اس نے کہا موسیٰ سے اللہ نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے, مکمل طور پر اللہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ کچھ نہیں, مکمل صفات کا اس نے انکار کیا. اس دور کے امیر المومنین نے, اس دور کے امیر المسلمین نے عید الاضحیٰ کے دن اس کو گرفتار کرایا اور گرفتار کر کے اپنے ممبر کے کھمبے سے اس جہاں ابن صفوان کو وہاں باندھا اور اس نے اعلان کیا کہ اے لوگوں, جاؤ تم اللہ کی راہ میں تم اپنی قربانیاں کرو, اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے. آج میں جہاں ابن صفوان کو فتح کروں گا, اس کو قربان کروں گا, اس لیے یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے گفتگو نہ کی, سفارت کا اللہ سے انکار کرتا ہے. جہاں سے امیر المسلمین نے اسی ممبر کے پاس اپنی تلوار سے اس کو ذبح کیا, اس کو لیکن پھر بھی جہمیہ فرقہ نکلا. اس کے بعد میں فرقوں کی جناب علی اٹوٹ فرقے انگرت پیدا ہونا شروع ہوئے, قدریہ, جہمیہ, مرجیہ, معتزلہ, اشاعرہ اور اس قدر فرقے کے اللہ اکبر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب دنیا العالمین میں تو باقاعدہ پولیس کی رسک ہی تیار کر کے رکھی ہے. المہم اس طرح فرقوں کی الگ الگ المناک دردناک داستان اور کہانی ہے. امت واحدہ ٹوٹتی رہی, بکھرتی رہی, سجکی چوکے چھکر چلتے رہے, خوب طوفان چلتے رہے, درمیان نہ جانے کیسے کیسے فرقے پیدا ہوئے, لیکن قرآن و سنت کے عاملین قرآن و سنت کے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ان تمام طوفانوں کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے. ایسے اب قرآن و سنت کے عاملین کے مقابلے میں کچھ تشبیہ پیدا ہوئے. مدرسہ قائم مقصوفہ کے اندر اہل رائے کا مدرسہ, جن کے پاس نہ قرآن نہ قرآن تھی, قرآن کی کتاب اللہ تھی لیکن ان کے پاس حدیث نہیں تھی, تو وہ لوگ اپنی رائے سے فیصلہ کیا کرتے تھے. اس طرح سے اہل رائے کا مدرسہ قائم ہوا. سب محسوس سے میرے بھی ان جھوٹے عقیدوں کے مقابلے میں ہر دور میں عاملین قرآن و سنت عاملین قرآن و سنت موجود رہے اور انہوں نے ان سے ڈٹ کا مقابلہ کیا. اللہ وحدہ لا شریک نے کیونکہ اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے, اس لیے ہر دور میں اس دین حنیف کی حفاظت کے لیے, اس دین حنیف کی خدمت کے لیے, اللہ کے اس دین کی مدد کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور اپنے پیغام اور اپنے نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر دور کے اندر ائمہ کو محدثین کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا, اور بے شمار ہزاروں کی تعداد میں اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے امت محمدیہ کے اندر ائمہ پیدا ہوئے, اور ہر میدان میں الحمدللہ انہوں نے دین کی خدمت کی, اور اتنے ائمہ پیدا ہوئے کہ اللہ اکبر کی فہرست اگر میں بیان کروں تو بہت کافی ٹائم چاہیے. اور وہ لوگ جو بے نام ہو کے مر گئے اور جنہوں نے دین کی خدمت کی وہ بات تو الگ رہی, لیکن دین کے بہت ایسے ائمہ جو آج بھی آسمانی شہرت کے اوپر چمک رہے ہیں, ایسے بھی ائمہ ہیں اور انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی. اور کہتے تھے مسلمان ہمارا بھی اور اے دنیا کے مسلمانوں تمہارا بھی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے دین کی خدمت کے لیے جتنے بھی خادموں کو پیدا کیا اور جتنے اور علماء کو پیدا کیا ان سب کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہوئے تم ان کی باتوں کو قبول کرو جن کی باتیں تمہیں مدینے والے سے ملانے والی ہوں, جن کی باتیں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ باتوں تک پہنچانے والی ہو, نبی کی سنتوں کو تم تک پہنچانے والی ہو, ان سب کی باتوں کو لے لو, اور جن کی باتیں تمہیں نبی تک نہ پہنچانے والی ہوں وہ کوئی بھی ہو ان کی باتوں کو ان کے اوپر ڈال دو, ان کے اوپر چھوڑ دو. تعصب اگر کرنا ہے تو اس مدنی تاجدار محمد رسول اللہ جو ساری کائنات کا امام بن کر کے آیا ہے اس ایک امام سے تعصب کرو, جس امام کے پیچھے چلنے پر تمہاری نجات محفوظ ہے, تم جنت میں جا سکتے ہو, جس کے اوپر قرآن شاہد ہے, پیروی سے تم اللہ کی رضا اور خوشی پا سکتے ہو, اس کے پیچھے چلو, اسی کی ضمانت اللہ نے دی ہے. تعصب کرنا ہے تو رسول کی احادیث سے کرو, رسول کے فرمان سے کرو, اور کسی امتی کے فرمان یا کسی امتی کے تم کو کچھ نہیں مل سکتا ہے. قرآن و سنت کو لازم پکڑو. مگر ہائے افسوس شیطان لعین کامیاب ہوا, مردود شیطان کامیاب ہوا. اور کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ تو حقیقت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہیے تھا, مگر معاملہ الٹا نظر آیا. آج بھی دنیا کا عجیب و غریب حال ہے, بالخصوص ہمارے ملکوں کے اندر, چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو, بنگلہ دیش ہو, افغانستان ہو, ہمارے ہاں معاملہ کچھ عجیب و غریب الٹا نظر آتا ہے. چاہے وہ مجرم ہو, چاہے وہ محدث ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہو, پیر ہو, جس سے زیادہ نقیر ہو, کہ مرید ہو, سب دیکھ رہے ہیں, سب چلا رہے ہیں, اور جس کی زبان پہ دیکھو اسے نماز کا طریقہ نہیں معلوم, اسے طہارت کا طریقہ نہیں معلوم, اسے روزے کا معاملہ نہیں معلوم, شریعت میں حلال و حرام کیا ہے, عقیدے میں شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, اس کے ملاؤں نے اسے نہیں بتایا ہے, لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہے چار امام برحق ہیں, اسے یہ ضرور پتا ہے چار امام برحق ہیں, چار امام برحق ہیں, چار امام برحق ہیں, چار مسلح برحق ہے. اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے؟ ان بیچارے عوام کو, ان بیچارے ضعیفوں کو, کمزور کو, ان کو نہیں بتایا گیا. انہوں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے تقاضوں تک کو نہیں پورا کیا گیا, نہ ان تک پہنچایا گیا. میں سوچنے لگا چار امام پر کون سے چار امام, کہنے لگے حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام مالک, حضرت امام احمد بن حنبل. ہم نے کہا استغفر اللہ, ابو حنیفہ سے بھی پہلے, امام مالک سے بھی پہلے, امام احمد بن حنبل سے بھی پہلے, امام شافعی سے پہلے مدینے کے اندر امام سبا یا کتاب موجود تھے, ان کے وجود سے پہلے ان کا وجود تھا, انہیں کیوں نہیں برحق مانا گیا؟ ایک سے فقیہ موجود تھے, سات فقہا جو مدینے کے ستارے کہلائے جاتے تھے وہ بھی موجود تھے, تھے ان کو پرفیکٹ نہیں کہا جا رہا ہے. چار ہی اور پھر یہی چار امام تو امت کے اندر نہیں ہوئے ہیں بلکہ امت کے اندر سینکڑوں امام ہوئے ہیں, ہزاروں امام ہوئے ہیں. کیا امام بخاری امام نہیں, امام مسلم امام نہیں, امام ترمذی امام نہیں, امام ابو داؤد امام نہیں, امام نسائی امام نہیں, علی بن مدینی امام نہیں, امام حاکم امام نہیں, کون کتنے امام ہیں؟ ہزاروں امام ہوئے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے. کسی نے اینٹ رکھی, کسی نے بنیاد بنائی, کسی نے گارے بنائے, کسی نے کلئی کری, کسی نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا, سب اماموں نے خدمت کی. لیکن برحق گرفتار ہی امام ہیں, یہ عجیب اور عجیب فلا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ جب اگر چاروں امام برحق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب نا حق. اگر چار ہی امام برحق تو سارے ایسا جو ان کے بعد تھے یہ تمام کے تمام سب نا حق ہے کہ نہیں؟ امام مسلم بھی سارے نا حق, یہی چار برحق. اور اگر یہ, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اگر یہ چار امام حق پر ہیں, اگر یہ چار امام برحق ہیں تو میرے عزیزوں میں مانتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ بھی برحق, حضرت امام مالک بھی برحق, حضرت محمد بن حنبل بھی برحق. اور ہمارا تو عقیدہ یہی نہیں کہ چار برحق, بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جنہوں نے بھی خدمت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اللہ کے قرآن کی خدمت کی ہے, سارے بے سارے حق پر تھے, جتنے بھی متحدین تھے سارے حق پر تھے. لیکن ان کے حق پر ہونے سے یہ کہا لازم آتا ہے کہ ہاں جناب بھی حق پر ہوں. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر یہ چاروں حق پر ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر اس میں یہ لازم کہاں آتا ہے کہ آج جناب جو ان کا بھی اتنی نسبتیں کر رہے ہیں آپ بھی حق پر ہوں, یہ کہاں لازم آتا ہے؟ اگر کہتے ہو بے شک لازم آتا ہے کہ جب ہم ان کو مانتے ہیں تو یقیناً ہم بھی حق پر ہیں, تو میں کہوں گا تو پھر عیسائی بھی حق پر. کیوں؟ حضرت عیسائی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور جناب علی عیسائی کو اپنے نبی کے نام کی طرف نسبت کر کے اپنے کو عیسائی کہتے ہیں. تم نے تو اپنے نبی کا نام بھی لینا گوارا نہ کیا, اپنے نبی کے نام کی طرف بھی نسبت نہ کی بلکہ کسی اور کی نسبت کر دی, تو تم سچے یا عیسائی سچا ہے کہ نہیں؟ تو تم نے ہم نے حنبلی جناب نے کہا بھائی جب نے عالمی کہا فلانا کہا فلانا کہا, تم لوگ کس نے؟ تم نے تو اپنے آپ کو محمد بن کیا, اپنے نبی کے نام کی طرف بھی تم نے نسبت نہ کی بلکہ امت کی طرف اپنی امتوں کی طرف نسبت. اور اگر نسبتوں کی وجہ سے تم حق پر ہو تو پھر میں مجھے کہنے دو کہ رابطی بھی حق پر ہے. کیوں؟ رابطی سیے بھی اپنے اپنے اماموں کی طرف نسبت کرتے ہیں. بھائی جعفری کرنا پاکی کا ہے نہیں ہے؟ اگر کہے ابو حنیفہ حق پر تو کہے حنبلی حق پر تو کہے مالکی حق پر تو کہے شافعی حق پر تو کہے جعفری حق پر کیوں نہیں؟ امام جعفر صادق وہ بھی امام تھے بھائی, ان کو کیوں آپ نے چھانٹ دیا؟ اور وہ تو حضرت حسین کے نام حضرت علی کی محبت کے دعوے اپنی سینے پیڑ سے سب کچھ کرتے ہیں, وہ بھی اپنی نسبت علی کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی کی طرف کرتے ہیں. تو یہ بتاؤ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا اور تمہارا اور جتنے بھی یہ اپنے آپ کو حنفی شافعی کہنے والے ہیں میں سب سے مخاطب ہوں, مجھے بتاؤ جب حضرت علی جنت میں جائیں گے تو کیا یہ رابطی سیے بھی ان کے جنت میں جائیں گے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہرگز نہیں جائیں گے. کہ جائیں گے؟ ہاں ہاں نہیں جائیں گے. اگر حضرت عیسیٰ جنت میں جائیں گے تو ان کے نام پر اپنی طرف نسبت کرنے والے عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے. وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں اپنے آپ کو ان کے نام پر قربان کرنے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اور تو اور ہے, ہمارے دور کا جو بڑا فتنہ مانا جاتا ہے, میں مانا جاتا ہے استعمال کرتا ہوں اس مرزائی, اس کو مانا جاتا ہے. کیوں؟ بہت سارے اس کے عقیدے پر ہیں لیکن میں مانا نہیں جاتا ہے, اس لیے وہ چور چھوڑے ہوئے ہیں. میں ان سب کو چور سمجھتا ہوں جن سب چوروں نے ایک چور بتا دیا کہ یہ چور ہے, باقی سب چھپ چھپا کے بیٹھے ہیں. وہ بڑھیا کا واقعہ ہو گیا کہ گھر اس کے گھر میں چور پہنچے, چور ہوا تو سارے چور ادھر ادھر کونوں میں بکھر گئے, ایک جا کے لکڑی کے ڈھابے پہ بیٹھ گیا. جب گاؤں والے محلے والے آئے انہوں نے کہا کہ اما جی کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا اللہ اوپر والا جانا. کہا اما کیا ہوا کیا چوری؟ بتا اوپر والا جانا. کہا اما کیا بیٹا اوپر والا جانا. کہا اما اور کیا چور تھا؟ بیٹا اوپر والا جانا. اوپر والا سن سن کے تنگ آ گیا, پوچھ پڑا نیچے کہا پر میں اوپر والا جانا جانے سے بونے میں بیٹھا, وہ نہ جانے تو تیری چار پائی کے نیچے چھپا ہے, وہ نہ جانے تو ادھر بیٹھا ہوا, سب اوپر والا جانا اوپر والا جانا اوپر والا جانا سب میری طرف مڑ گیا. تو وہی تو ہے سارے چور ہیں, اور ان چوروں نے ایک کو چور ثابت کر کے اور کہا یہ کافر, تو مرزا غلام احمد قادیانی کافر. اور اپنے آپ کو آج بھی انٹرنیٹ کھول کے دیکھو یا کتابیں دیکھو, اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے ہیں, اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبی کی طرف اپنی نسبت کی ہے احمدی. وہ کافر ہو کر کے اپنی نسبت احمدی کرے, وہ عیسائی ہو کر کے اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کرے, اور تو مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنی نسبت محمدی نہ کر سکے, تو حنفی شافعی مالکی حنبلی قادری چشتی تیجانی شاذلی شہر وردی کے چکروں میں پڑا رہے. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ میں نے کہا اگر نسبتوں کی وجہ سے لوگ جنت میں جاتے تو احمدی جنہوں نے نبی کی طرف اپنی نسبت کی ہے وہ بھی جنت میں جاتے, عیسائی بھی جنت میں جاتے, اور حضرت حسن اور حضرت حسین جب جنت میں جائیں گے تو ان کے نام لیوا تاجیہ بنانے والے یہ بھی جنت میں جائیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے عزیز میں نے کہا اگر چار برحق ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جو ان کے دم چلے ہیں وہ بھی برحق, اس سے یہ لازم نہیں آتا, معاف کرنا, ان کے نام لینے والے اپنی نسبتیں کرنے والے وہ بھی برحق ہیں, ہرگز نہیں اس سے لازم آتا ہے. الگ میرے عزیز میرے دوست آگے بڑھتے ہیں ہم, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ کتنا عظیم کتنا ہے. چار امام کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہمارے ملکوں میں ہوا بٹھا دیا گیا ہے اور ایک قسم کا تصور قائم کر دیا گیا ہے کہ جو ان کے دائروں سے نکلے وہ کافر, جو ان کے دائروں میں رہے وہی مومن وہی مسلمان. میں نے کہا کہ میاں تم تو ایک خالی میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے ہو, ہم ہنسی بھی بن جائیں تب بھی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے, تم اپنی تھالیوں میں نہیں بٹھاؤ گے. تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارا یہ اعتقاد ہے, امام اہل سنہ ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے خطائیں ہوئی اللہ انہیں معاف کرے گا اور ضرور انشاءاللہ انہیں جنت, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے فرمائے ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے. وہ جب جنت میں جائیں گے تو میں حنفی حضرات سے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جو یہ علماء یہ بیچارے عوام کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, عوام تو بھولے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ مولوی اس امت کے برے علماء جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے, جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جنت میں جائیں گے تو ذرا ہمیں بتاؤ حنفیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ میں نے کہا کہ میاں تم تو ایک خالی میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے ہو, ہم ہنسی بھی بن جائیں تب بھی ہمارے لیے مصیبت اور مشکل ہے, تم اپنی تھالیوں میں نہیں بٹھاؤ گے. تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارا یہ اعتقاد ہے, امام اہل سنہ ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے خطائیں اللہ انہیں معاف کرے گا اور ضرور انشاءاللہ انہیں جنت, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے. وہ جب جنت میں جائیں گے تو میں ہنسی حضرات سے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش جو یہ علماء یہ بیچارے عوام کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, عوام تو بھولے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ مولوی اس امت کے برے علماء جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے, جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنت میں جائیں گے تو ذرا ہمیں بتاؤ حنفیوں کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں جی ہر امام کے ساتھ ساتھ سب بلائے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, اپنے امام کے پیچھے لگو گے تو پھر پہلے دنیا میں فیصلہ کر لو, کیونکہ تم نے تو ایک امام کے ماننے والے ضرور ہو لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو, مرزائی بھی ہنسی وہ بھی کافر, جناب عالی بریلوی بھی اپنے آپ کو ہنسی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, تو اب دیوبندیوں کے نزدیک وہ کافر اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو ہنسی کہتے ہیں بریلویوں کے نزدیک, تو ستر فیصد نہیں, احمد رضا خان صاحب نے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر. تو بتاؤ امام صاحب کس کو لے کے جائیں گے؟ ہم کہیں گے, میں کہتا ہوں دونوں کو دھکے دے کے خود نکل جائیں گے کہ تم لوگ فیصلے کر لو, اتنی دیکھ لیں گے آؤ گے جو آئے گا دیکھ لیں گے, اور نہ تم جاؤ گے جنت میں نہ وہ جائیں گے جنت میں, کیوں تم دونوں ایک طرف کے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو. بہرحال آگے میں بڑھتا ہوں, اللہ سے کرو اور آؤ میں تمہیں بتاؤں تقدیر عمر کیا ہے. ہم ائمہ رحمہم اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, ہم نے نبی کا ذکر کیا, نبی کے صحابہ کا ذکر کیا, ان کے دور کا ذکر کیا, اب سلسلے وار ہم ائمہ پر پہنچاتے ہیں, نبی کے زمانے اس دور کا ذکر کرتے ہیں جس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا, اس کے بعد وہ زمانہ جو ان سے ملا ہوا, پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو ان سے ملا ہوا, تین زمانوں کی کچھ خبری سب سے افضل دور کی بھی ہے. اور آؤ میں تمہیں بتلاؤں تقدیر ان کا ہے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس سن کے اندر پیدا ہو ہوتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام نعمان ابن ثابت ہے, نعمان ابن ثابت ہے. اور ان کی ولادت سن 80 ہجری کے اندر ہو رہی ہے, سن 80 ہجری کے اندر, اور وفات سن 150 ہجری کے اندر. عمر ان کی کتنی تھی؟ 70 برس کی عمر انہوں نے پائی ہے. اور رہنے والے کوفہ کے اندر تھے. اور ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب, تاریخ کے اندر کوئی کتاب موجود نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت امام مالک کا. ان کا نام مالک ابن انس ہے. آپ پیدا ہوئے سن 93 ہجری کے اندر. آپ کی وفات تھی سن 179 ہجری کے اندر. اور آپ کی عمر تھی 86 برس. جب آپ وفات پائے ہیں, انتقال کیا ہے آپ نے, تو 86 برس. آپ امام دارالحجرہ کہلاتے ہیں, یعنی مدینے کے امام کہلاتے ہیں. آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب موطأ امام مالک جو صحیح بخاری کے مقام پر ہے, یعنی صحیح کتابوں میں سب سے پہلے دنیا کے اندر جو تصنیف ہوئی ائمہ نے تصدیق کی کتاب, وہ موطأ امام مالک ہے جو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی. اور اس دور کے بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ اس کتاب کو دے دو, میں مسلمانوں کا ایک قانون بنا دوں گا. حضرت امام مالک نے فرمایا, نہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں, اس میں میری رائے بھی ہیں, اس میں میری رائے بھی ہیں, اس میں صرف نبی کی باتیں ہی نہیں میری رائے بھی ہیں. کل اللہ پوچھے گا, اگر یہ رائے غلط تھی تو اللہ کے سامنے امام مالک کیا جواب دے گا. اس لیے میں اس کتاب کو دنیا کا قانون, حکومت کا قانون, عدالت کا قانون بننے نہیں دوں گا. نبی کی حدیثیں ہیں, دنیا کو آزاد رہنے دو, اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ عمل کرو. اللہ اکبر. یہ امام مالک. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت امام شافعی کا. یہ حضرت امام مالک کے خاص شاگرد تھے. اور ان کی داستان بتاؤں تو اللہ اکبر, سن 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی جب امام ابو حنیفہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. اور سن 204 ہجری کے اندر 54 برس کی عمر میں مصر کے اندر حضرت امام شافعی وفات پاتے ہیں. اور آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی مسند شافعی موجود ہے یہ کتاب. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل, جسے امام اہل السنہ کہا جاتا ہے, سن 164 ہجری کے اندر پیدا ہوئے. اور 241 کے اندر 77 برس کی عمر پا کر کے وفات پائے. دمشق کے اندر مسند احمد, ان کی بڑی مارکت والا کتاب ہے. میرے عزیزوں, یہ ائمہ کرام ہیں جو 250 برس کی مدت کے اندر اندر نبی کی پیدائش سے لے کر 250 برس کی مدت کے اندر یہ تمام کے تمام پیدا بھی ہو رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, دین کی خدمات بھی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں, رخصت ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے کیا بیان دیا ہے یہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں, ابھی میں بتاؤں گا. سوال یہ ہے, یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کس نے کہا, کس نے یہ بات کہی کہ حق ان چار اماموں کے اندر منحصر ہے؟ بات سمجھے ذرا. یہ چار ائمہ کی مکمل, جنہوں نے ایک دوسرے کا بہت کم لوگوں نے دور پایا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے امام مالک کا دور پایا ہے ایک دو دفعہ بس, وہ بھی چلے گئے, صرف ملاقات ثابت ہے. حضرت امام اور ایک دوسرے کا دور نہیں ملا. حضرت امام شافعی کو امام حنیفہ کا دور نہیں ملا, امام احمد بن حنبل کو امام حنیفہ کا دور نہیں ملا. یعنی کہیں کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ یہ چاروں ایک ٹیبل پر جمع ہوئے ہوں, بلکہ کوئی مر رہا ہے تو کوئی پیدا ہو رہا ہے. حالات اپنے ذہن میں رکھو, یہ سچویشن ہے امام کی. ہم ایک صاحب نے ذکر کیا, میں ابھی بتاؤں گا. ایسی ایسی ہمیں حیرت ہوتی ہے. بعد ہمارے مقلدین جو ہے اخوان ہیں, دوست ہیں, ان کی تاریخ دانی پر ایک صاحب کہنے لگے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تو جناب علی ان کے باپ حضرت ثابت جو تھے اپنے بیٹے کو لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور ان سے دعا برکت کی دعا کروائی اور حضرت علی نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا. میں نے کہا, یار حیرت کی بات ہے, مجھے بتاؤ ذرا امام حنیفہ کب پیدا ہوئے. کہنے گئے, ہم نے کہا امام حنیفہ تو سن 80 میں پیدا ہوئے اور حضرت امام حضرت علی ابن ابی طالب سن 40 ہجری کے اندر وفات پا چکے ہیں. 40 برس کی مدت کیا زندہ اٹھ کے آگے تو قبر سے حضرت علی ہاتھ پھیر دیں گے؟ ہمیں 40 برس کو کب ہو سکے, دو ایک برس کی بات ہو, چلو بھائی جب تک ٹھیک کام کر کے صحیح کر لیں. اور 40 برس کی بات بات کہنے لگے, تم لوگ کیا جانا, تم لوگ جھگڑا کرتے. ہم نے کہا یہ حق بتاؤ, بتاؤنے کی بات. اما تم کتنے پھیلاؤ, تم انتشار پھیلاؤ, تم تفرقے کرو, تم گالیاں بکو, تمہارا وجود خود کتنا, تمہارا وجود اس دنیا کے اندر خود فرقہ واریت کی دلیل, خود انتشار کی علامت تم ہو. اور الٹا ہم حق کہنے والے لوگوں کو تم حق کہتے ہو کہ تم لوگ انتشار کرتے ہو, سب کرو سب. ہم نے کہا اصل کی بات کرو, امام حضرت علی مر چکے تھے 40 ڈگری میں اور 40 برس کے بعد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں, تو کہاں سے وہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے گیا حضرت علی کے پاس؟ کب تبھی چھوڑو تو ذرا سوچ سمجھ کے. کہنے لگے چلو یار چھوڑو, بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ کس نے کہا کہ چاروں حق انہیں چاروں کے اندر موجود ہے, اسی لیے انہیں کسی ایک چیز سے بات کرو. یہ بات کس نے کہا؟ یہ بات ذرا آپ لوگ بھی سوچو, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ چار امام برحق ہیں, ایک ایک سیوا کرنا واجب. یہ بات اللہ کی قسم کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں بتا سکتا ہے. یہ بتاؤ جاؤ, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ بات کس نے کہی ہے کہ ایک امام کی سیوا واجب. جہاں بات ہے علماء نے کہا ہے, علماء نے کہا ہے, فقہا نے فرمایا. اگر فقہا کے کوئی نام دھرم ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے جی جی آپ کا بیٹا آپ کے اللہ نے آپ کے ملک میں مر گیا, آپ نے کاغذ کتنے کا اہل چچا کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ کوئی بات اہل چچا والے کہاں کتنے بھائی چچا والے چچا والے کہہ رہے ہیں کون ہے چچا کتنے یہ خبر کہاں سے آئی ہے خبر کتنے بتلا ہے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ کہہ کر کے اس کو جو ہے یقین کر کے رونے لگو گے کہ میرا بیٹا مر گیا؟ آپ جاؤ گے ٹیلی فون کرو گھر پہ اصلی جہاں اس کا ٹھکانا ہے کہ نہیں, پوچھو گے کتنے کا. اگر وہاں پہ اطلاع کبھی ملی تو بھی نہیں ملی تو جھوٹ ہے. ایسے ہی آؤ پوچھیں گے کتنے کا. اللہ نے کہا کہ چار اماموں ہمارے یہاں مفتی لوگ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس اللہ نے امت کو چاروں کے اوپر جمع فرما دیا. ہم نے کہا کہنا بڑا آسان ہے, کچی گولیاں لگ چلو بیٹا کہہ کر کے امام کو تو تم پاگل کر سکتے ہو, لیکن جہاں علمی میدان آئیں گے وہاں تمہارے چکے چڑھا دیے جائیں گے. کہاں جس میں کیا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قرآن کریم کے اندر موجود ہے, جاؤ دنیا بھر کے چیلنج ہے نہیں موجود. کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دنیا کو چیلنج ہے نہیں موجود. کیا حضرت ابو بکر نے کہا, حضرت عمر نے کہا, حضرت عثمان نے کہا, طلب صالحین نے کہا, صحابہ نے کہا جاؤ کوئی ایک روایت بنا دنیا کے اندر نہیں موجود ہے. تو پھر کہا کس نے؟ آج تمہیں چھوٹ دیتا ہوں, آج سے دعویٰ کر کے بھرپور اجتماع میں کساؤ نبی کی بات تو تم نہیں جا سکتے, قرآن کی بات نہیں جا سکتے, صحابہ کی بات نہیں جا سکتے. جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, تم اپنے اپنے اماموں کا کوئی ایک صحیح قول ہی دکھا دو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ لوگوں میری اتباع کرنا, میری پیروی کرنا کیا میری تحریر. جاؤ تم کو بتاؤں میں تقدیر عمر کیا. بڑی ہم نے کہا اپنی گند بچانے کے لیے وہ چور والی بات ہو گئی ہے, چوری کیا کہا کس کا آدمی ہے؟ کہا میں تمہاراؤں کا آدمی ہوں. کس کا آدمی ہے؟ نواز شریف کا آدمی ہوں. بچ گیا چکی میں پتا جیت رہا ہوں سارے چھٹے ہوئے چوری کرے نام کس کا لے صدر مملکت کا وزیر اعظم کا پشتے رہو گے جب تک پشتے رہو گے کبھی تو کبھی نہ کبھی تو پھنسے گی مچھلی جال بڑوں کے سہارے لیتے رہو گے. یہ بیچارے امام مظلوم یہ تو ہمارے ہیں, ہمارے اس امام اعظم کے سب پیروکار لوگ ہیں, امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام احمد بن حنبل ہو, میں ابھی بتاؤں گا. یہ مناسب کیا بیان کریں گے؟ یہ تو ہمیں گالیاں دے دے کر کے اپنا الٹا سیدھا کر رہے ہیں. یہ دنیا کے سامنے ہمیں گالیاں دے دے کر کے یہ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ آج سے نہیں, یہ بہت پہلے سے گالیاں دے رہے ہیں ہمیں. انگریزوں کا ایجنٹ یہ مرزائی, یہ رافضیوں سے نکلے ہوئے, کہتا ہے 150 برس پہلے پیدا ہوئے, پھر کہتا ہے رافضیوں سے نکلے ہوئے. ہم نے کہا یا تو وہ بات غلط کیا تو یہ بات غلط. عجیب لوگ ہیں یہ, خود جو ہے 200 برس کی پیداوار 19ویں صدی میں دو فتنے ہندوستان میں پیدا ہوئے, 19ویں صدی کے دو عجیب فتنے. تیسرے کو تو میں نام ہی لوں گا, تین بھی لے لو, ایک چوبن سے نکلا اور ایک بریلی سے نکلا. یہ دونوں حاجی امداد اللہ حاجی مکی کے ٹکر مشرق اور حاجی امداد اللہ حاجی مکی پکا مشرق. کہاں جگہ چھوڑو کر چھوڑو, بات آئی ائمہ کی, اپنی گندی بے سارے ائمہ میں نہ لگاؤ. ان ائمہ کو بات بات رکھو اپنی گند پہ, ان ائمہ کو تم اپنے گندی زبانوں سے نہ لاؤ. تم ان کے سہارے لے لے کر امت کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے ہو, بدکاریاں پھیلا رہے ہو, بہائیاں فحاشیاں پھیلا رہے ہو. سکن کے نام پر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر چنت بخاص رابع عالم پاک آؤ, میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو امام بنایا. معلوم ہے نا, اللہ کے نبی نے ایک کو امام بنایا. سنو اس امام کی کہانی بھی سنو چاہتا ہوں. یہ تو یہ وہ امام ہے جنہوں نے اپنی گند چھپانے کے لیے ان بیچاروں کے نام استعمال کیا ہے نا. امام الرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک امام بنایا تھا لوگوں کا. صحیح بخاری کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کراتی کہتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریتا فاستعمل علیہا رجلا من الانصار. اللہ کے نبی نے ایک قریہ بھیجا, ایک فوج بھیجی اور ایک انصاری صحابی کو اس کا امیر بنا دیا کہ لوگوں دیکھنا اس کی اطاعت و پیروی کرنا, جاؤ میدان جہاد میں جاؤ. سریا وامرہ ان یطیعوا, سنو اس بات پہ غور کرنا, نبی نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرنا. ان کی حکم دینے والا کون ہے اور جس کی جس کے بارے میں آسمان سے گواہی دی ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ اکبر, وہ ایمان کتنا محترم اور بنانے والا. تو کہ بات یہ غور کرنا ان حدیث پاک پر بڑی قیم ہے. حکمت کی اطاعت کرنا بغا جیوا میدان میں گئے کہیں غصہ ہو گئی کسی بات پر. انسان ہے, انسان ہے, امتی ہدایت بھی کے راستے بھی بدلا سکتا ہے اور گمراہ بھی کر سکتا ہے. امتی ہدایت کے راستے بھی بدلا سکتا ہے اور یہ امتی جب امام ہوگا تو دونوں کر سکتا ہے, لیکن نبی یہ کبھی گمراہیت کی راہ نہیں بدلا سکتا. نبی تو آیا ہی ہے گمراہیت سے نکال کر کے ہدایت کی راہوں سے ڈالنے والا. نبی کبھی گمراہیت کی راہیں نہیں, یہ نقطہ یاد رکھنا, نبی کبھی گمراہیت کی دعوت نہیں دے سکتا, لیکن امتی ہدایت کی بھی تو دعوت دے سکتا ہے اور گمراہیت کی بھی دعوت دے سکتا. سنو صحیح بخاری کی یہ روایت, کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت کرنا. کسی بات پر وہ صحابی ناراض ہو گئے, فقال علیک امرکم النبی ان تطیعونی, سب کو جمع کیا اور کہا سنو کیا نبی نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم لوگ میری باتوں کو ماننا, میری پیروی کرنا, میرے پیچھے پیچھے چلنا. فقالوا بلا, تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں, یقیناً آپ ہمارے امیر ہیں, آپ کی اطاعت اور پیروکاری کرنا نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. قال فاجمعوا لي حطبا, کہہ لگے لکڑیاں جمع کرو, میرا حکم, لکڑیاں جمع کرو. فجمعوا, بیچارے سارے صحابہ نے لکڑیاں جمع. فقال اوقدوا نارا, کہنے لگے اب اس لکڑی کو جلاؤ, آگ لگاؤ اس میں. فاوقدوها, امیر کا حکم کس قدر کر رہے ہیں, پابندی دیکھو. لکڑیاں جمع کرو, سبوں نے جمع کی. کہاں آگ لگاؤ, سبوں نے آگ لگائی. قال ادخلوها, ادخلوها.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راجہ بھائی, آپ اپنی کیسٹ لگا لیں, جو بھی آپ نے لگانی ہے. تو اتنی دیر تک میں ذرا جو بھائی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کل ڈاکٹر سید عبد الرحمان شاہ صاحب کا مناظرہ ہے مسلم ٹو قادیانی کے ساتھ, پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے, اور یو کے ٹائم کے مطابق 6 بجے. جی راجہ بھائی, آپ کو آواز نہیں آ رہی, تو آپ ذرا چیک کر لیں آپ کے اسپیکر وغیرہ یا والیوم چیک کر لیں. تو تمام بھائی یہ یاد رکھیں, اور تمام بہنیں جو روم میں بیٹھی ہوئی ہیں اور دوسرے رومز میں بھی اس چیز کا وہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کر دیں, جو ہمارے دوسرے رومز ہیں اور جو پارٹ آف کے انڈیا پاکستان کیٹیگری میں دوسرے رومز ہیں, وہاں پر بھی یہ اطلاع دے دی جائے تو بہتر ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شرکت کر کے تو فائدہ حاصل کریں. مناظرے کا اصل میں مقصد تو کسی کو ہرانا اور جتانا نہیں ہوتا, صرف لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا مقصد ہوتا ہے, تاکہ وہ لوگ خود اس چیز کو سمجھیں کہ اصل حقائق کیا ہیں اور دین حق کیا کہتا ہے, نہ کہ باطل عقائد اور سنی سنائی باتیں اور اپنی طرف سے بنایا ہوا دین. یہ تمام چیزوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے صحیح معنوں میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اس سے انشاءاللہ بہت سو کا فائدہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جی مناظرہ جو ہے یہ خان وڑی خان صاحب آپ نے لکھا ہے، کس کا مناظرہ ہے؟ تو یہ مسلم ٹو قادیانی ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر سید طالب الرحمان شاہ صاحب کا مناظرہ ہے، تو انشاءاللہ کل 10 بجے۔ تو راجہ بھائی آپ اگر ریڈی ہو گئے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ جی یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے ہے اور یو کے ٹائم کے مطابق 6 بجے شام کو، اور یو اے کے ٹائم کے مطابق یہ 8 بجے کا ٹائم بنتا ہے شام کا، تو اس کے مطابق آپ لوگ دیکھ لیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیں اس کے مطابق۔ اور یہ آپ نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، ویسے یہ نک سے تو آپ کو مسلمان نہیں لگ رہے۔ جی راجہ بھائی آپ آ جائیں مائک پہ۔
رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک امام بنایا تھا لوگوں کا۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعتا فاستعمل علیہا رجلا من الانصار، اللہ کے نبی نے ایک شریعہ بھیجا، ایک فوج بھیجی اور ایک شریعہ کی صحابی کو اس کا امیر بنا دیا کہ لوگوں دیکھنا اس کی اطاعت و پیروی کرنا چاہو میدان جہاد میں جاؤ۔ سنو اس بات پہ غور کرنا، نبی نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی حکم دینے والا کون ہے؟ اور جس کی جس کے بارے میں آسمان سے گواہی کری ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ اکبر، وہ امام کتنا محترم اور بنانے والا تو کہتا ہے۔ ذرا غور کرنا ان کی حدیث، حکم دیا ان کی اطاعت کرنا، میدان میں گئے کہ غصہ ہو گئے کسی بات پر۔ انسان ہے، انسان ہے، امتی ہدایت بھی کے راستے بھی بدلا سکتا ہے اور گمراہ بھی کر سکتا ہے، امتی راستے بھی بدلا سکتا ہے اور یہ امتی جب امام ہوگا تو دونوں کر سکتا، لیکن نبی یہ کبھی گمراہی اپنی راہ نہیں بدلا سکتا۔ نبی تو آیا بھی ہے گمراہی راہ نکال کر کے ہدایت کی راہوں سے ڈالنے والا ہے، نبی ہے نقطہ یاد رکھنا، نبی کبھی گمراہیت کی دعوت نہیں دے سکتا، لیکن امتی ہدایت کی بھی دعوت دے سکتا ہے اور گمراہیت کی بھی دعوت دے سکتا۔ سنو صحیح بخاری کی یہ روایت، کہتے ہیں کسی بات پر وہ صحابی ناراض ہو گئے، فقال علیک امرکم النبی ان تطیعونی، سب کو جمع کیا اور کہا سنو کیا نبی نے تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم لوگ میری باتوں کو ماننا، میری پیروی کرنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا؟ فقالوا بلا، تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ لکڑیاں جمع، فقال اوقدوا نارا، قال ادخلوه ادخلوه، فرما رہے ہیں نبی سے بنائے تھے، یہ ابھی جلی ہوئی لکڑی کے انگار میں چلو کودو کودو، فہمو فہم اللہ اللہ اکبر۔ سنو وہ نبی کے غلام تھے، نبی کے سچے پکے ماننے والے تھے، بھیڑ بھیڑ چال چلنے والے، ہماری تمہاری طرح جانور ہیں۔ حدیث کچھ لوگوں نے دل میں خیال کر لیا کہ کودو کیونکہ امیر کا حکم ہے اور چلے کودنے، لیکن راوی کہتے ہیں وجعل بعضهم يمسك بعضا، لیکن بعض بعض کو پکڑنے لگے، نہ نہ کودنا آنکھ کے اندر نہیں کودنا۔ اب دیکھو جب اللہ بھلائی چاہتا ہے تو کیسی بصارتیں اور بصیرتیں ادا فرماتا ہے۔ صحابہ نے کہا ویقولون، اور کہنے لگے کیا کہا؟ فرمانا الى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار،
اللہ نے رہنمائی فرمائی تم ہمیں جن کی آگ میں ڈالنے ڈالنے کا حکم دو, اسی آگ سے تو ہم بھاگے اور آج تم ہمیں اسی آگ میں جھکنے کا حکم دے رہے ہو. بار بار سما ڈال بار بار کرے ہم آگ ٹھنڈی ہو گئی. فسكن غضبه صحابی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. سنو اس نبی نے کیا فرمایا, فقال فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ, اگر تم متعاد میں اس امیر کے کہنے پر داخل ہو جاتے تو قیامت تک تم کو شکا. بتاؤ ذرا یہ کس کا امیر ہے, یہ کس کا امام ہے, کس نے سر کی پکڑ دی ہے, بولو. اس نبی نے جو اگر آسمان کی طرف چہرے مبارک اٹھے تو اس نبی نے جس کے اشارے ابرو پر قرآن اور لوگ اس کی غلطی کے اوپر عمل کریں اور انہیں چھٹکارا نہ ملے تو ہم نے تمہیں جس کو امام بنایا ہوا ہے. بتاؤ ذرا سوچو امت کے لوگوں تم خود پیدا کرو, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تمہارا ضمیر ہاتھوں تمہیں بیچا ہوا ہے, یہ مولوی یہ مولوی فرقہ اور مدرسوں کے اندر زکات اور خیرات ساتھ نہ کر کے امت کو لڑنے والا مولوی ولا يبقى من القرآن الا رتبا, قرآن کے حروف باقی رہیں گے اس پہ عمل کرنے والا کوئی باقی رہے گا. علماء مسجدوں کے اندر کھڑے رہیں گے لیکن امت کے بدترین لوگ ہوں گے وہ, میری امت کے اس دور کے علماء بدترین لوگ ہوں گے. نبی کی تعلیمات کہاں, رسول کی تعلیمات کہاں, اپنے اپنے گھروں کی بنائے بنائے بنائے. ہمارے لیے اس نقطے کو ذہن میں رکھنا, اور کوئی بھی مولوی تم سے کہے کہ نہیں نہیں کہاں جا رہے ہو, امت کو اللہ نے اجماع کر کے میں بھی بتاؤں گا اجماع اکٹھا کیسے کیا. یہ پہلے سنو, جس کو نبی نے امام بنایا جب اس کا فتوا نہیں چل سکا نبی کے فرمان کیا گیا, تو یہ بتاؤ جس کو تم نے امام بنایا جس کا کوئی لتا پتا نہیں جس کے تقوی اور طہارت ٹھیک ہے مسلم مانتا ہوں میں لیکن جنت کی سند تو نہیں آئی. صحابی کے بارے میں تو جنت کی سند آئی, اس کی بات نہ چلے تو کس کی بات نہ. سنو آگے بڑھتے ہیں ہم, میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی یہ وہ سوال ہے کہ آخر ائمہ اربعہ چاروں اماموں کے پیچھے چلنے کا حکم کتنے سے. آؤ یہ دیکھتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ائمہ نے دیا ہے. ظاہر قرآن جواب نہیں دے سکتے, حدیث جواب نہیں دیتی, صحابہ کی سیرت ان کے پرمدار جواب نہیں دیتے. آؤ خود ائمہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کیا آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہے میرے پیچھے پیچھے چلو. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ پرلے درجے کے حرامی لوگ ہیں. سنو گوشت وہ پرلے درجے کے حرامی لوگ ہیں جو بغیر دلیل جانے ہوئے میری باتوں کو لوگوں کے اندر بیان کرتے پھرتے ہیں. کیا ہے وہ حکومت کے حرام ہیں جو ان کے بھی استاد سے کہیں تھے, ان کے بھی استاد سے کہیں ہمارے یہاں موڑ بھی نکلا ہے. وہ کہتا ہے غیر مقلدوں سے, ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں بےچارے ہے نا, اللہ ان شاہدوں کو ہدایت کرنا ہے. جب کچھ نہیں ملتا ہمیں تو خوشبو کا الٹا بدبو نہیں ہوتا, خوشبو کا الٹا غیر بدبو نہیں ہوتا, بدبو کا الٹا غیر بدبو نہیں ہوتا, بدبو کا الٹا غیر بدبو نہیں, بدبو کا الٹا خوشبو ہے کہ نہیں. تو خوشبو کہو غیر بدبو, اگر تم بدبودار ہو تو ہمیں کیوں کہہ رہے غیر بدبو, یہ کہو خوشبو. لیکن ان کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. بہرحال یہی شاہ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے علامت بتائی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت جن کا دوسرا نام اہل حدیث ہے ان کو یہ طرح طرح کے نام دیتے ہیں, یہ وہی نام دے رہے ہیں. بہرحال آؤ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں, امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں اذا صحل حدیث فهو مذهبی, اے لوگوں سنو جب کوئی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے, جب تمہیں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو بھی صحیح حدیث مل جائے اور میری قول میری بات میرا قول اس سے ٹکرائے صحیح حدیث کو لے لینا وہی میرا مذہب. اب بتاؤ صحیح حدیث موجود ہے پھر بھی تم وہی رکھے جا رہے ہیں وہی رکھے جا رہے آگے بڑھو. حضرت امام حضرت فرماتے ہیں جن لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی اس وقت تک بات باقی رہے گی جب تک لوگ حدیث پڑھیں گے اور پڑھاتے رہیں گے, حدیث پڑھیں گے اور پڑھاتے رہیں گے. پیدا طلب العلم, پھر جب وہ حدیث بلا حدیث جب لوگ حدیث چھوڑ کر دوسرے علم حاصل کرنے لگیں گے تو وہ لوگ برباد ہو جائیں گے, وہ لوگ بیکار ہو جائیں گے. اسی طرح رسول مختار شرح در المختار کے اندر کہتے ہیں ضعیف الحدیث احد کو لے یا بنا رائے رجال, کمزور حدیث سے عمل کرنا میرے نزدیک بہتر ہے لوگوں کی رائے. جو امام قدر کی باتیں کرتا ہو, جو امام اتنا تقوی اور پرہیزگار, اللہ اکبر, تقوی اور پرہیزگار والا اس وہ امام جو تم نے بنائے ہیں, جو تم نے ان کی طرف علم جلم نسبتیں مسئلے بنائے ہیں, اللہ اکبر, وہ امام بنی ہے. اور میں وہ موضوع چھوڑتا ہوں, میں چار امام کی بات کر رہا ہوں آج, چار مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. چار مذہبوں کے تذکرے سننے ہوں گے تو پھر کسی وقت دعوت دینا تو ان شاء اللہ حاضر ہو کر چار مذاہب کے اوپر تذکرے ہوں گے, لیکن آج چار امام کے تعلق سے صرف گفتگو ہو رہی ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یحل لأحد ان یأخذ بقولها ما لم يعلم من اين اخذها, حرام ہی نہیں ہے کسی مرد کے لیے, کسی شخص کے لیے کہ وہ ہماری کوئی بات بغیر دلیل کے بیان کرے, اس کے لیے حلال ہی نہیں بلکہ حرام. اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله, جب میں کوئی بات کہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہو, فاترکوا قولی, بھائی لوگوں میری باتوں کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دینا. یہ ائمہ, یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے. اور تو بتاؤ جب بلا دلیل, جب بلا دلیل ان کا قول واجب العمل نہیں ہو سکتا, جب بلا دلیل کے ان کا قول واجب العمل نہیں ہو سکتا, تو جب ان کے قول کے خلاف دلیل موجود ہو تو کیسے ان کے قول کے اوپر فتویٰ دیا دینا جائے گا؟ ان کو عقل نہیں آتی. لہم قلوب لا یفقهون بها, ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے رہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے رہیں, کان ہیں سنتے رہیں, اولئک کالانعام, یہ تو جانور ہیں, بل ہم مدد جانور. جب جب بلا دلیل ان کا کوئی قول واجب العمل نہیں ہے تو ہمیں بتاؤ جب ان کے قول کے خلاف دلیل موجود ہو تو کیسے ان کے قول کے اوپر فتویٰ دینا جائز یا عمل اس کے اوپر درست ہو سکتا ہے؟ اور اتنی صلاحت کے باوجود ائمہ کے اقوال پر عمل کیا جا رہا ہے, اور حیرت ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں ائمہ رحمہ اللہ کی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, جو تقلید کے پرخچے ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا امام صاحب نے کہیں فرمایا میرے پیچھے چلنا, میری تقلید کرنا؟ اور جاؤ میں کہانا کوئی امام کا ضعیف قول دکھا دو, امام کا کوئی ضعیف قول دکھا دو. آؤ میں مختصر تفصیلات نہیں جانا چاہتا. حضرت امام مالک ہیں, حضرت امام مالک کہتے ہیں انا بشر, میں ایک بشر ہوں, اوکھتی اوکھتی غلطی بھی کرتا ہوں اور درستگی کو پاتا ہوں. بندر کی رائے, بھائی لوگوں میری رائے کے اندر غور کر لیا کرو, تو کل با سکا الکتاب و سنت, جو بھی کتاب و سنت سے موافق ہو اور خود اس کو پکڑ لو, تو کل مالم لا سکا کتاب و سننا, اور جو کتاب و سنت سے موافق نہ ہو بس رکو ہو تو اس کو چھوڑ دو, اس کے اوپر عمل نہ کر. امام مالک حضرت امام شافعی کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قول تو قولن, اگر میں کوئی بات کہوں, وکان النبی قال, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلاف قولی, اور نبی نے میرے قول کے خلاف کوئی بات, میرا قول نبی کے قول, میری بات نبی کے بات کے خلاف ہو, فما یکتفی من حدیث النبی اولا, تو اے لوگو جو نبی کی حدیث ثابت ہے وہ بہتر ہے, فلا تقلدونی, اور میں تو میری تقلید نہ کرنا, میری بات کو نہ ماننا. امام شافعی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب کوئی حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ادھر آئے تم کلام مخالف الحدیث تعملوا بالحدیث, میری بات اگر حدیث سے مخالف ہے تو حدیث کو پکڑو, واضربوا بکلام الحائطہ, اور میری باتوں کو دیوار سے مار دو. اجمع حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں, ذرا سنو امام شافعی کی باتوں کو ذہن میں رکھو, میں بتاتا ہوں. امام شافعی فرما رہے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت رسول اللہ, تمام امت کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس کے سامنے بھی نبی کی حدیث ظاہر ہو جائے لم یحل له ان یدعها بقول احد, اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس حدیث کو کسی امتی کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دے. یہ امت کا کتنا اجماع ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی فرما رہے ہیں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لا تقلد, لا تقلد, اے لوگو میری تقلید نہ کرنا, ولا تقلدن نہ مالکن, نہ مالک کی تقلید کرنا, ولا الاوزاعی, نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا, ولا النخعی, نہ امام نخعی کی تقلید کرنا, ولا غیرہ, اور نہ ان کے علاوہ کسی کی تقلید کرنا. خود الاحکام ہے باخلو من الکتاب والسنہ, قرآن و حدیث سے انہوں نے دلیل لی ہے, تم بھی قرآن و حدیث سے اپنی دلیلوں کو لیا. میرے عزیز یہ ائمہ اربعہ کے بیانات ہیں, یہ چار اماموں کے فرمودات ہیں. ذرا ہمیں بتلاؤ اور جاؤ دنیا کا کوئی مولوی, میں پھر کہتا ہوں مجھے ایک حوالہ دے دو, قرآن سے نہیں دے سکتے, حدیث سے نہیں دے سکتے, صحابہ سے نہیں دے سکتے, تابعین سے تبع تابعین سے نہیں دے سکتے. آؤ تم ہمیں اپنے اپنے امام کی باتوں سے ایک بات بتلا دو کہ انہوں نے یہ کبھی کہا ہو کہ میرے پیچھے پیچھے چلو. ہمیں جب انہوں نے کہا نہیں تو تجھے کیا حق ہے ان کے پیچھے لگنے. اللہ نے اپنے بارے میں کہا تھی اللہ کی بات کرو, رسول رسول اللہ نے رسول کے بارے میں کہا بات یہ اور رسول میری اطاعت کرو. اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا کیا فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جئت به. آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی مرضی کو میرے حکم کے مطابق نہ کر لے. اے لوگوں میرے پیچھے چلو, لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی. لوگوں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں تو انہیں بھی میرے پیچھے چلنے کے سوا چارہ نہ ہو. وہ نبی اپنے اتباع کی بات امت کے اندر پھیلائے. تم چلو نبی سے نہیں لا سکتے, وہاں تو اللہ رسول نے دونوں نے اپنے اتباع کی بات کی ہے, تم ان کی اتباع چھوڑ کے یہ بیچارے جنہوں نے اظہار کیا ہے ہر کی ہر کی, حرام ہے ہمارے قول کے اوپر عمل کرنا, حرام ہے نبی کے مقابلے میں ان باتوں, تم ان کی اتباع بنا بنا کر کے عمل کر دو, شرم نہیں آ رہی. یہ تو ایسے ہی ہوا نہیں بھائی, نہیں میں اپنے دامن اپنے پیچھے تم کو نہیں لگاؤں گا اور زبردستی ان سے چمٹے جا رہا ہوں, زبردستی ان سے چمٹے جا رہا ہوں. وہ دھتکار رہے تم چمٹ رہو, دھتکار رہے چمٹ رہو. مولانا یوسف لدھیانوی مر گئے, مر کیا گئے, قتل کر دیا گئے پاکستان کے اندر, بڑا شور ہوگا ہو رہا ہوگا. خیر ہے ان کی ایک کتاب ہے بہت زمانے میں لکھی تھی, اس کا جواب بھی ابو الاقبال صاحب مکے والے انہوں نے دیا. اس کے اندر کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محمد جرمی نے فرمایا ہے کہ جن باتوں کے اوپر, سنو ذرا میری بات دھیان سے, چاروں ائمہ جن باتوں پر متفق ہو جائیں, چاروں ائمہ جن باتوں پر متفق ہو جائیں, ان باتوں سے منہ موڑنا امت کے لیے حرام ہے. جن باتوں پر چاروں امام متفق ہو جائیں ان باتوں سے چھوڑنا کیا ہے, حرام ہے. بلکہ یہ پورے امت کا اجماع کی طرح ہے, پورے امت کے اجماع کی طرح ہے. جن باتوں پر کسی ایک بات پر چاروں متفق ہو جائیں تو پورے امت کے اجماع کی طرح ہے, اس لیے ان کے قول سے نکلنا کیا ہے, امت کے لیے حرام ہے. کہتے ہیں کہ لیے ہم اپنے اپنے اماموں کی تکلیف کرتے ہیں. ہم نے کہا او ذرا غور کرو ذرا میری بات کو. ہم نے کہا بے تم تو سب سے پہلے چور ہو. کہنے کے کیوں, میں نے کہا چاروں ائمہ اس بات سے متفق ہیں کہ میری تکلیف نہ کرو, اگر تو تکلیف کر لیا تو نے سب سے پہلے حرام کام کیا کہ نہیں کیا. بولو بولو کیا کہ نہیں کیا. جب تم کہتے ہو کہ چاروں اس بات پر متفق ہو ان سے نکلنا حرام ہے, تو پہلا چور ہے جو نکلا ہے اور تو پہلا حرام کار ہے جو حرام کیا ہے. کیا کیا مولویوں کو بتاؤ, عوام کو نہیں, عوام بیچارے بولے ان کی بات چھوڑو, ان غریبوں کو تو دنیا کے بارے میں فرصت نہیں, اسی لیے گمراہ ہو رہا ہے, اسی لیے گمراہ ہو رہا ہے. میں مولویوں کو دعوت دیتا ہوں اے مولویوں, اور انگار کو بٹھانے کے لیے ہمارے ملکوں میں جو تم نے جو ہے ہم مٹائی تھی اللہ کے لیے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم تو تمام لوگوں سے رشتے توڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریر اور راہ کی دعوت دیتے ہیں, اور ہمیں تم کہتے ہو یہ اللہ مذہب ہے, یہ بدین ہے, یہ بدین ہے. اللہ کے اللہ اللہ میں کیا بتاؤں. کہنے لگے بھائی میں نے کہا کہ پھر تو تم سب سے پہلے حرامی ہوئے, کیوں؟ ایک لیے کہ حرام تم نے پہلے کیا. اجماع ہے تمام ائمہ کا کہ میری تقلید نہ کرنا. امام شافعی تو تمام امت کا اجماع ہے, مسلمانوں کا اجماع ہے نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی امام کی نہیں چلے گی. جب تو سب سے پہلے اس اجماع کو توڑنے والا ہوا تو تو سب سے پہلے مجھے ہوا کہ نہیں ہوا. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میرے عزیز پھر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر یہ بیچارے چاروں امام نے جنہوں نے علم کا ذخیرہ چھوڑا, دین کی خدمت کی, تو پھر ان کو تقسیم کس نے کیا, اس کو پانچا کس نے اٹھانا, اس تکلیف کے چیلے کو سانپ کے تھن کو کس نے کس نے اتنا کیا. میرے لیے اگر نام نام پتہ نہیں تم کو ملے گا.
کتنے بار اللہ کے نبی نے تو بدلا میں نے ایک بار دیکھا
اللہ کے نبی نے ایک بار دیکھا, معراج میں بھی اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا. پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہنے لگے نور ان یرا, وہ تو نور ہے وہ کہاں دکھائی دیتا ہے. اللہ ارے وہاں مغربہ کتنی بار دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اسی لیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بار نہیں ہزاروں بار آ رہے ہیں. تھوک کے بھاؤ دو چلے مارو, ایک چلے مارو, مراقبے مداروں کے کرو, چادریں چڑھا لو, یا غوثِ عالی کے وسیلے کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ہاں جناب علی بالکل ایسا لگ رہا ہے جسے کھیل بنایا ہوا انہوں نے اللہ. اور سنو جفائے ابو حنیفہ ابو الحقانی صاحب کی کتاب میں تو موجود ہے. اس نے کیا کہتے سو بار دیکھا, سوویں بار اللہ سے پوچھا کہ میری نجات کا کوئی وظیفہ بتاؤ تو آپ ایک وظیفہ بتلایا وہ شیر ہیں, اس میں میں نے نہیں تیار کیا, وہ شیر رکھے ہوئے ہیں. شیر کہا یہ شیر پڑھو تمہاری نجات قیامت سے بھی ہو جائے گی. سنو کہتے ہیں کہ جب ہمارے امام صاحب حج کرنے گئے تو کعبے کے اندر پہنچ گئے. اندر پہنچے تو انہوں نے ایک ٹانگ کے اوپر آدھا قرآن رات بھر ایک ٹانگ کھا کے, میں نے کہا یہ کون سی عبادت کی یاد, ایک ٹانگ کھا کے قرآن پڑھنا, یہ کیا اللہ کے نبی کی تعریف. کہنے لگے آدھا قرآن ایک ٹانگ پر اور پھر دوسری ٹانگ پر ایک ٹانگ پری کر کے آدھا قرآن پڑھا. اور جب فجر کے وقت شہر کے وقت ہوا شہر کا وقت تو غیر سے نیدا آئی, کعبے کے کونے سے نیدا آئی کہ اے ابو حنیفہ ہم تیری عبادت سے خوش ہوئے اور ہم نے تجھ کو بخش دیا, اور جو تیرا کعبے دار ہوگا اور تیرے مذہب پر قیامت تک باقی رہے گا ہم نے ان سب کو بھی بخش دیا. در مختار حوالہ غلط ہو جو سزا کا ہو لے لو, فقہ حنفیہ کی مار کا تبارہ کر. یہ اپنے اپنے اماموں کی شان میں غلو کی ان کے شان کو بتایا گیا. اور کہتے ہیں کہ اور وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے باپ حضرت علی کے پاس لے کے گئے تھے, وہ تو ہو گیا ایک جگہ کہتے ہیں. اور یہ ملکوذات اعلی حضرت خواہ احمد رضا خان کی, اور اسی طرح سے در مختار اٹھاؤ کہتے ہیں کہ جب قیامت قریب آئے گی حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو جب دنیا میں آئیں گے تو ابو حنیفہ کے مذہب کے اوپر وہ نبی بھی کیا ہوگا انتخاب آپ کا مقلد ہوگا. وہ نبی نبی نہ ہوا کوئی امتی ہوا. اور اسی لیے مولانا حالی نے کہا تھا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بنائیں. ہاں یہی وہ لوگ ہیں اماموں کا رتبہ نبی سے بنائیں. کہتے ہیں خضر نے 30 برس تک امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا. کتنے برس تک؟ 30 برس. ہونے کا موسیٰ علیہ السلام والے خضر وہ تو مر گئے. یہ کون سا خضر ہے؟ یہ تو شیطان تھا جو امام حنیفہ کی شاگردی میں بیٹھتا تھا اور جس نے یہ پھیلائی تھی. اور آج بھی ان کی جماعتوں میں خوب خضر آ رہے ہیں. خضر باقاعدہ جماعتوں میں آ رہے ہیں, تبلیغی جماعت میں چلے میں بھی جا رہے ہیں, باقر بلے کھلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں خضر. ہاں مردہ عورت کے اوپر کیک کے اوپر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں. سود کھانے والے کے چہرے پر ہاتھ کالا ہو جائے, سور کا ہو جائے تو نبی اعوذ باللہ میں کیا کیا باہمی بتاؤں ان لوگوں کے. تمہیں کہتے ہیں کہ حضرت خضر نے 30 برس ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا, پھر ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی. اب کوئی پوچھ سکتا جناب بھیا تو ایک کتاب بھی پاس تو کیا کہا معلوم؟ کہا کہ انہوں نے لکھ کر ایک صندوق میں بند کر دیا اور دریائے گیہوں کے اندر اسے امانت رکھ دیا, جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو دریا سے نکال کر اسی کو نابود کریں گے. جاؤ ڈھونڈو گواہی لاؤ, کا سمندر پار کیوں کیا بیٹا وہ مر گیا, جاؤ لاؤ گواہی کہاں سے لاؤ. نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچ. یہ ہے میرے عزیزو. اب یہ رہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف. اور ذرا اپنے امام کے مقابلے میں دوسرے اماموں کی برائی ذرا دیکھو, ذرا غور سے. کہتے ہیں یہی احناف اور یہ اس دور کے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس دور کے تو اور خطرناک تھے, بہت خطرناک بنے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کس طرح دوسرے اماموں کی توہین کرتے ہیں. ارے آؤ ہمیں کچھ کا کہنے والوں, کہتے ہو نا کہ اماموں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے, یہ غیر مقلد ہیں, یہ بد مذہب ہیں, یہ بے دین ہیں, بے غیرت. کون بے دین؟ کون سب مذہب؟ چور کی اولاد چور. ابے اس کی بد مذہب کس کو کہہ گیا جنہوں نے اماموں کے توہین کو کفر سمجھا ہو. اور حنفیوں نے باقاعدہ دعوت دی کہ آؤ ہم تمہارے مدد کرنے والے ہیں آؤ. جب تاتاری آئے تو تاتاریوں نے کیا کیا پتا ہے؟ تاتاری کے اندر بغداد کے اندر تو اس کا قلعہ ہی نہیں, حنفی مقلدوں نے تاجک کے اندر اپنے یاتریوں کے لیے کھولا. اور جب وہ تاتاری برداشت کے اندر داخل ہوئے تو مسلمانوں ایسا رنگ ایسا خون کی ایسی ہولی کھیلی گئی کہ بہو بیٹی کی عزت و آبرو لوٹی گئی. اس وقت انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ حنفی ہے یہ شافعی ہے, انہوں نے دشمنی میں دروازہ تو کھلوا دیا تھا لیکن کس طرح سے انہوں نے قتل عام کیا. اور مسلمانوں کی تہذیب اور ان کی کتابیں اور حدیثیں جو بغداد کی لائبریری کے اندر موجود تھیں تاریخ کے اندر آتا ہے, ان کتابوں کو ان تاریخوں نے دجلہ کے اندر پھینک دیا. مہینوں دجلہ کا پانی فلا ہو چکا تھا ان کی روشنائی ہوگی اس قدر خطرے عام اور اس قدر مسلمانوں کی تباہی اور واحد کی گئی انہیں ہنفیوں نے شافعیوں کو کٹوانے کے لیے پھر بھی چاروں مذہب پر حق اور چاروں امام پر حق بیٹا سب پر حق تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہمیں بتلاؤ یہ امت کے سامنے کیوں نہیں رکھے جاتے اسی لیے تاکہ لوگوں ان زخموں کو نہ چھوڑو یہ انہیں نہ چھوڑو انہیں چھوڑو انہیں چھیڑو گے تو پھر دنیا تمہیں لان تان کرے گی اس لیے یہ جیسے ہیں ویسے ان کو پوچھتے رہو اور اسی کے اوپر چلتے رہو لیکن مسلمانوں آنکھیں کھولو اور سنو محمد بن موسیٰ بلا سغوانی یہ سن 506 ہجری کے اندر دمشق کے اندر یہ حنفی قاضی تھے یہ کہتے ہیں لوکان علی امر لاخذت الجزیہ من الشافعیہ اگر میری حکومت ہوتی اور میں قابو پاتا تو ان شافعیوں سے میں جزیہ وصول کرتا بتاؤ کیا کس سے لیا جاتا ہے بولو کافروں سے کیا وہ شافعی کافر سے بچا رہے ہیں بولو میرے دین اور سنو کہتے ہیں حنفی مذہب کے کہتے منی سہلائی مذہب شافعی جو شخص شافعی مذہب حنفی کو چھوڑ کر شافعیت کو قبول کرے اسے کوڑے مارے جائیں گے کوڑے بھری بازار میں اور سنو بلا چک بولو شہاد اور اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی اور سنو کہتے ہیں کہ اور یہ خطرہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس سے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا پھر بھی چاروں مذہب پر چاروں امام پر اپنی زبانیں دراز کی حنبلیوں نے بھی اپنی زبانیں دراز کی چنانچہ ایک مذہب حنبلی کا ماننے والا کہتا ہے امام حربی بہت بڑے امام سے حنبلی جو حنبلی مذہب قبول نہ کرے وہ مسلمان نہیں جو حنبلی نہیں وہ مسلمان نہیں ہے سب رسول حفاظ اسی طرح ابو بکر الفطرینی نے کہا کہ اس طرح اخبار موجود ہیں ایک دوسرے چپ تم ہمیں گالیاں دو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے تم ہمیں مارو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے اس طرح انہوں نے ننگا ناچ ناچا ہے آج آج کفار اور مشرکین نے پیٹا ہے نا پیٹا اس لیے اب کسی پر چپ ہیں اور کہتے ہیں چاروں برت اور دلوں کے اندر خود پھیلا ہے دلوں کے اندر ان کے بخت ہے اور آج افغانستان کی سرزمین پر تو وہ جو دور تھا آج افغانستان کی سرزمین پر جو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے اس میں کون شافعی ہے اور کون دوسرے مذہب کا ہے ذرا بتاؤ وہ بھی حنفی طالبان والے اور وہ بھی حنفی ہیں کہ نہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب حنفی کا ایک ملک افغانستان میں بننے والا ہے ہاں ہم حنفی سے کتنا نافذ کریں گے قرآن و سنت نہیں حنفی سے کہا ملے نہ دیکھیں گے ملے بیٹھے ملا فلا ملا فلا ملا فلا اللہ ان کے اصحاب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ کرے انشاءاللہ نہیں ہو سکتے اور اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک قرآن و سنت کے پرچم کا یہ بات نہیں اس دنیا کے مناروں پر قرآن سنت کے پرچم لہرائیں گے کسی امتی کے فرمودات کے پرچم نہیں لہرا سکتے ہیں سنو اور پھر اور تو اور یہ تو اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کیا کہ جب یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اللہ نے ان کے آپس میں خود اختلاف پیدا کر دیا حنفی خود ایک دوسرے کو قابل بولو من ہاں پر ابھی ارن لے اخی وقاتی اللہ نے فرمایا جو اپنے ہے خود گرتا ہے انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کنویں کھودے تو اللہ نے ان کو خود آپس میں لڑا دیا آج ہنسی بھی کر رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر مساجد ضبط ہو رہے ہیں وہ اس کی مسجد سے قبضہ کر رہا ہے وہ اسی مسجد سے قبضہ کر رہا ہے وہ اس کے نیچے سے مسلح کھینچ رہا ہے وہ اس سے مناظرہ کر رہا ہے وہ اس سے بم اڑا رہا ہے تیر میلاد النبی اس سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کیوں ہیں یہ ہنسی وہ بھی ہے نا کیوں یہ اللہ کا عذاب ہے جو ان کے آپس میں ڈالا گیا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ یہ قرآن و سنت ایک ہاتھ میں لے کر کے دنیا کے سامنے اعلان نہیں کریں گے کہ ہمارا دین ہمارا مذہب وہی ہے جو صحابہ کرام والا دین اور مذہب امتیوں والا مذہب نہیں ہے میرے دین باتیں بڑی ہیں معلومات کے ذخیرے ہیں میں آپ کو کہاں تک ہوں اور کہاں تک بتلاؤں آپ بھی وقت بھی انشاءاللہ موقع رہے گا میں اپنی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں موقع رہے گا زندگی رہے گی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی اس کا موضوع انشاءاللہ ہم وہ کرتے ہیں چار مذہب رکھنا جیسے چار امام رکھے اب اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو چار مذہب رکھنا وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ عرض کرنا تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں قرآن سنت کو لازم پڑھو جتنے بھی ائمہ کرام رحمہ اللہ ہیں سب کے دین سب کی خدمات کو سلامت رکھتے ہوئے ان کی عزت کرو لیکن اتباع اور پیروی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو. یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہماری درخواست ہے, اور یہی ہماری دعوت کا لبے لباب ہے, اور یہی ہمارا آوازہ ہے, اور نگر نگر یہی ہماری آواز ہے. چاہے لوگ سب سے رشتے توڑ کر جس طرح صحابہ کرام نے اپنے عیشہ, اپنے عقائد, اپنے وطن, اپنے مال, اپنی دولتوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹ گئے تھے, ایسے امت کے لوگوں اگر خیر چاہتے ہو, فلاح فلاح چاہتے ہو, تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے پڑ جاؤ. نہ تم میں کوئی حنفی ہو, نہ تم میں کوئی شافعی ہو, نہ تم میں کوئی مالکی ہو, نہ تم میں کوئی تجالی ہو, نہ تم میں کوئی قادری ہو, نہ کوئی تم میں نقشبندی ہو, نہ تم میں کوئی چشتی ہو, کوئی نسبت نہ ہو, نسبت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر تم ایسا ہو گئے, ایک ہو جاؤ, تو بن سکتے ہو کرسی مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. ایک ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارے سامنے سر ٹیک دے گی, گھٹنے ٹیک دے گی, ورنہ یہ انتشار رہے گا تو اسی طرح سے اللہ کا عذاب رہے گا. اللہ وعدہ اللہ جل کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے سچے سچے کلمات کو قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کے دلوں میں ایکتائی اور ایکتا عطا فرمائے, اور اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو خود لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ قرآن سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.